بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي مولاي صلي وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب سبت کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ عزیزان گرامی، درس جامع سے بخاری شریف میں کتاب الایمان کے عنوان سے کل ایک تعارفی درس آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے کتاب الوحی میں تو 6 حدیثیں لی تھی، ذکر کی ہیں۔ کتاب الایمان کے اندر آپ نے 50 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ کیونکہ وقت کی مناسبت اور دنوں کی کمی کی بنا پر تقریباً احادیث کو ہم نے درس میں لانے سے چھوڑ دیا، اور اعتقاد سے متعلق جو احادیث ایمان کی بندی ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کی والدین اور یہاں تک کہ ہر وہ شخص جو اس کے نزدیک محبوب ہے اس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، وولدہ اس کی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین اور ہر انسان جو اس کے نزدیک محبوب ہے اس سے زیادہ محبت میں افضل نہ ہو جاؤں، یہ فکر جب تک کسی مومن میں پیدا نہ ہو تو اس میں ایمان آ نہیں سکتا اور نہ ہی وہ ایمان کی چاشنی کو چکھ سکتا ہے۔ یہ حدیث ایمان اور نفاق میں فرق کرنے کی بڑی بیان دلیل ہے۔ اس کے راوی حضرت انس بن مالک ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے چہیتے صحابی ہیں۔ حضرت انس بن مالک تقریباً 8 سال کی عمر فرماتے ہیں کہ میری تھی کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جلوگر ہوئے، اور اپنا مشاہدہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ مدینہ میں ایک شور شرابہ تھا، مستورات اور بچے چھتوں پر آ چکے تھے، اور مرد اور بالغ حضرات گلیوں میں جلوس کا سما تھا۔ میں چھوٹا تھا، میری عمر 8 سال کے قریب تھی، میں لوگوں سے پوچھتا تھا کہ کیا ہو گیا ہے تو لوگ ایک یہ کی بات کرتے تھے کہ اللہ کے نبی یثرب کو مدینہ بنانے کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ انہوں نے 10 سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ 10 سال رہے، اور یہ سرکار کی شفقت
اور سرکار کی رحمت کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال کے قریب سرکار کی خدمت کی، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھے کسی بات سے نانا فرمایا کہ میں نے اگر کسی چیز کا تقاضا کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو منع نہ فرمایا، اور میں نے اگر کسی چیز کو طلب کی تو سرکار نے اگر مگر کہہ کر اس بات کو ٹالا نہیں، یہاں تک کہ مجھ پر شفقت کا عالم یہ تھا کہ 10 سال میں نے سرکار کو کبھی غصے میں بھی نہیں دیکھا اور نہ مجھے کسی بات کو نہ کرتے ہوئے دیکھا. فاضل بریلوی آپ کے کلمات کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ آگر نہ حاجت اگر کی ہے. یعنی حضرت انس بن مالک کی کیفیت کو فاضل بریلوی نے شعر میں بیان کیا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارے. آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی خالہ ہیں. مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر دوپہر میں قیلولہ فرمانے جایا کرتے تھے، اور حضرت ام سلیم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چمڑے کا بستر تیار کر کے رکھا تھا، جس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ فرماتے تھے. مسلم شریف کتاب الفضائل میں حدیث ہے، حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سخت گرمی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے، اور جب سرکار نے قیلولہ فرمایا تو سخت گرمی کی بنا پر آپ کی جبین مقدس پر موتیوں کی طرح پسینے چمکنے لگے، اس سے پہلے کہ وہ پسینے گویا کہ بستر پر گرتے، حضرت ام سلیم کہتی ہے کہ میں دوڑتے ہوئے گئی اور میں نے ایک شیشی لے لی اور اس کو اس جگہ پر لگا دیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا پسینہ بوند بوند کر کے اس میں گرنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سرکار نے اپنے چشمان کرم کو کشا فرمایا اور اشاء فرمایا کہ خالہ جانی آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ میں نے یہ کہا کہ حضور میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو نبی ہوں، میرا کام ہے کتاب دینا، کتاب تمہیں پہنچ گئی، تمہیں میرے پسینے سے کیا غرض ہے؟ اور یہ تمام تقاضے جس کو غلو کہا جائے العیاذ باللہ، اس سے کیا غرض ہے؟ میرا کام تھا کتاب دینا، سو میں نے کتاب دے دی. اگر یہ عقیدہ اسلامی ہوتا اور یہ نظریہ اسلامی ہوتا کہ فقط نبی کا کام کتاب دینا ہے اور رخصت ہو جانا ہے، تو صحابہ کرام نہ یہ کبھی عمل کرتے اور نہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل پر انہیں بشارت مرحمت فرماتے. حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ جب میں نے سرکار کے پسینے مبارکہ کو جمع کیا تو سرکار نے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو کہا کہ حضور میں اس کو چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے جسم پر لگا کر برکتیں حاصل کروں. تو سرکار نے ان کے قول کی تردید نہ فرمائی. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اسبتے اسبتے اسبتے، اوہو میری چاچی جان، میری خالہ جان، تم تو مراد کو پہنچ گئی اور تم میرے نبوت کے مقصد کو جان گئی. تو یہاں سے پتا چلا تبرکات کی شریعت مطہرہ کے اندر حیثیت ہے. اگر اس کو قبر پوجا کہا جائے، اہل سنت اگر اپنے اسلاف سے تبرک لیتے ہیں تو اس کو غلو اور بت پرستی کہا جائے، تو میں پوچھتا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے گا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارکہ کو گویا کہ لے کر اب ایک بوتل میں جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اس سے برکت حاصل کریں گے، اور نبی پاک اس عقیدے کو رد نہیں فرماتے بلکہ اس کی تحسین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یقیناً تم مراد کو پہنچ گئی کہ تم نے میری حقیقت کو جان لیا ہے. تو یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ انہ کا گویا کہ گھرانہ ہے، اور یہ بڑے عظیم صحابی ہیں. ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے کہ آپ جب اپنا امامہ اتارتے تو آپ کے سر کے درمیان کا جو حصہ تھا، یہاں کے بال بڑے طویل تھے. آپ کے دوست احباب نے آپ سے کہا کہ تم یہاں کے بال کیوں نہیں کاٹتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے سر کے اس حصے کے بال کو کاٹنے سے منع کیا ہے. تو وہ ساتھی حضرت ام سلیم کی خدمت میں حضرت انس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے صاحبزادے انس کو سر کے اس جانب کے بال کو کاٹنے سے منع کیا ہے؟ کہاں منع کیا ہے؟ کہا اس کی کیا وجہ ہے کہ سر کے دیگر جانب کے تو وہ بال کاٹ رہا ہے لیکن درمیان کے بال نہیں کاٹ رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سید ام سلیم نسبت کی برکت رکھتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ میرا بچہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا کرتا تھا، جب سرکار کو فرق محبت اس پر بہت زیادہ شفقت اور محبت کا غلبہ ہوتا تو سرکار یہیں کے بال پکڑ کر پیار سے گویا کہ سر کو ہلایا کرتے تھے تو میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ جس جگہ کو میرے آقا نے محبت سے چھوا ہو میں اس بال کو کاٹوا دوں. تو یہ صحابہ کی عقیدت ہے, اس کے بغیر ایمان نہیں ملتا. جس نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب تک یہ نسبتیں نہیں آئیں ایمان میں وہ کامل نہیں ہوتا. خالی کلمہ پڑھنے سے مغفرت نہیں ہوتی ہے جب تک ایمان کے تمام تقاضوں کو نہ نبھایا جائے. نبی پر اگر محمد رسول اللہ کہہ دیا تو یہ تقاضا جب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک ادب اور احترام اور ہر وہ شے جو آپ کی جانب منسوب ہے اس کا اجلال اور ادب نہ کیا جائے. اگر اس سے نفرت کی جائے, اس کی بے ادبی کی جائے اور پھر ممبر پر چڑھ کر لاکھ دفعہ بھی وہ کلمہ پڑھے تو اس کا کلمہ پڑھنا خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ نظریہ ہے, یہ عقیدہ ہے. میں نے گزشتہ درسوں میں بھی آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی کا بھی عمل پیش کیا ہے کہ گویا کہ وہ سرکار کے جبے کو بھگا کر اور اس کے پانی کو گویا کہ مریضوں کو پلاتی تھی, اور فرماتی ہے کہ ہم پلاتے اس لیے تھے تاکہ اس سے مریضوں کو شفا ملے, اور سرکار کے جبے کے پانی کا غسالہ جو تھا اس سے مریضوں کو شفا مل جایا کرتی تھی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے الاستعاب تاریخ کی اور سیرت کی بڑی مستند کتاب ہے. آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ بول و براز فرمانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, تو میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پانی پیش کیا تو سرکار میری اس ادا سے بہت خوش ہوئے. کہتے ہیں کہ سرکار جب باہر تشریف لائے تو سرکار نے کپڑوں کے جو دو حصے تھے, ایک تہبند تھا اور ایک سرکار نے احرام کی طرح گویا کہ اپنے جسم پر ڈال رکھا تھا, فرمایا کہ وہ مجھے عنایت فرما دیے. کہا کہ امیر معاویہ یہ تمہارا تحفہ ہے. آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے مرنے کے وقت یہ وصیت کر دی ہے کہ مجھے کفن اسی کپڑے میں دیا جائے کہ جس کپڑے سے گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عطا فرمایا تھا, اس لیے کہ اس کپڑے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کپڑے سے سرکار کے جسم کو مس ہوا ہے اور مجھے اس کپڑے کے ساتھ گویا کہ کفن دیا جائے. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری فلاں جگہ پر جو صندوقچی ہے اس میں سرکار کے ناخون موجود ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخون ترشوائے تھے تو سرکار نے مجھے وہ بخشش کے طور پر عطا فرمائے کہ امیر معاویہ یہ ناخون تمہارے ہوئے. فرمایا کہ جب میں مر جاؤں, میرے انتقال ہو جائے, مجھے قبر میں رکھنے کا وقت آ جائے تو میرے آغائے سجدہ یعنی میری ناک پر, میری گویا کے پیشانی پر اور میری ہتھیلیوں کے اوپر سرکار کے اس ناخنوں کو رکھ دینا, اور خاص طور پر میرے ہوتوں پر سرکار کے ناخن رکھ دینا. تو یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. آج کوئی مدینے پاک سے مٹی لے آئے تو کہتے ہیں یہ کیا ہے. ہم نے کہا تمہیں ابھی تک یہی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے, تمہیں یہی نہیں پتا کہ مدینے کی مٹی کی عقیدت اور احترام کیا ہوتا ہے. پھر کلمہ پڑھتے آؤ ہم تم کو کلمہ پڑھاتے ہیں, گلی گلی گھوم رہے آؤ ہم تمہیں کلمہ پڑھاتے ہیں. ہم نے کہا کلمہ پڑھانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک یہ سارے تقاضے اس کے پورے نہ کر لیے جائیں, ورنہ ابلیس تو آج بھی توحید کا قائل ہے لیکن اس کی توحید خدا کی بارگاہ میں مقبول کیوں نہیں. آپ سن چکے ہیں, اس لیے کہ بے ادب بے نصیب بادب با نصیب. اور یہی گویا کہ اسلام کی تمام تاریخ جس ادوار کے اور محور کے گرد گھوم رہی ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا کہ ادب ہے. تو سیدنا امیر معاویہ جن کے نام پر دیواروں پر چوکنگ کی جاتی ہے کہ ان کے نام پر عام تعطیل کی جائے, تو جناب عام تعطیل تو ان کے نام پر چھٹی کے لیے اور اپنی تنظیم کے لیے جو آپ نے ایک مشن بنایا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کے نام پر کچھ چندہ بھی جمع ہو جائے. آپ جہاں حکومت پر یہ زور دیتے ہیں کہ جناب سیدنا امیر معاویہ کے نام پر ان کا یوم منایا جائے تو کم سے کم اپنے درس اور اپنے مدرسوں میں یہ بھی تو سکھایا کریں کہ وہ ایسے ہی تھے جس طرح کے بریلویوں کا عقیدہ ہوا کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی قبروں میں اپنے مشائخ اور اپنے بزرگان دین کے تبرکات کو رکھتے ہیں, اور صحابہ کرام بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کو رکھا کرتے تھے. تو تبرکات سے فیض لینا یہ عقیدہ بدعت نہیں ہے, یہ ناجائز نہیں ہے, یہ دین میں غلو نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کبھی یہ بات گویا کہ نہ کرتے. یہاں تک کہ احادیث موجود ہے, کتاب الوضو بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. انشاءاللہ آنے والے سال جب بخاری کو ہم دوبارہ شروع کریں گے اگر زندگی بخیر رہی تو ساری وہ ترتیب حدیث میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن کتاب الوضو کے اندر امام بخاری نے تقریباً 78 حدیثیں لی ہیں. ان 78 احادیث میں کئی احادیث اس موضوع پر ہے کہ سرکار جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام سرکار کے وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے. یعنی سرکار نے جب منہ دھویا اور جب آپ منہ دھو رہے ہیں تو ریش مبارک سے جو پانی ٹپک رہا ہے صحابہ اپنی ہتھیلیاں پھیلا دیا کرتے تھے اور اپنی ہتھیلیوں کو پھیلا کر ان قطروں کو اپنے منہ پر پھیر لیتے. وہ صحابی جو پیچھے کھڑا ہوا ہے جسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے قطرے نہیں ملے وہ کیا کرتا کہ جس کے ہاتھ پر قطرے گرے تھے اور جس نے اپنے چہرے پر مس کیا تھا اس کی ہتھیلی کو رگڑ کر اپنے چہرے پر لگا لیا کرتا تھا. میں نے کہا مولوی صاحب اگر آپ اس دور میں ہوتے تو کیا فتویٰ دیتے, فاروق اعظم آپ کو چیر کے رکھ دیتے, آپ فتویٰ کیا دیتے. حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ کو چیر کے رکھ دیتے، آپ فتویٰ کیا دیتے؟ وہاں تو عبداللہ بن ابی جیسی کی نہیں گزری تو آپ کی کیا گزرے گی؟ وہاں تو سارے اس شاخ تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، علامہ عینی نے یہاں تک لکھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب غسل فرماتے تو گویا کہ پتھر کا گویا کہ فرش بنا ہوا تھا جس پہ سرکار غسل فرماتے، صحابہ اکرام نے اس کے قریب ارد گرد منڈیر بنائی ہوئی تھی کہ سرکار جب غسل فرما لیں تو یہ پانی ضائع نہ ہو جائے، جب سرکار غسل فرما کر باہر تشریف لاتے تو صحابہ ان پانی کو پیالوں سے جمع کر بوتلوں میں منتقل کرتے اور اس کو پی کر شفا حاصل کیا کرتے. یہ علامہ عینی علیہ رحمت نے عقیدہ لکھا ہے. اللہ اکبر. یہ کہنا کہ نبی کا کام صرف کتاب دینا ہوتا ہے اس کے بعد کوئی غرض نہیں ہوتی، حضرت گرامی یہ تبرکات والے سارے عقیدے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جناب ان عقیدوں سے تو یہی لگتا ہے کہ سارے صحابہ کرام بریلوی ہیں، اسی عقیدے والے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہم اگر اس عقیدے والے ہیں تو یہ نسبت اور مناسبت اسی طریقے پر ہے. چاہیے یہ کہ جو عمل صحابہ نے سرکار کے ساتھ کر کے دکھا دیا اس کی مناسبت کو دیکھا جائے، اس کے احترام کو دیکھا جائے، اس کے لوازمات کو دیکھا جائے. بندہ اپنی انا اور اپنی ہٹ دھرمی کو پیش کرنے کے لیے صحابہ کے افعال کو دیکھے، جہاں پر صحابہ کے افعال اور ان کی ادائیں نظر آ جائے تو اس وقت اپنے آپ کو پیچھے کرے اور اسی عمل کو صحیح کہے کہ جو صحابہ سے ثابت ہے، جو صحابہ علیہ مردوان سے ثابت ہے. موئے مبارک پر تو سینکڑوں روایتیں موجود ہیں، سرکار کے موئے مبارک شریف پر تو سینکڑوں روایت موجود ہے. بخاری مسلم میں یہ روایت بھی ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا تو اس پیالے میں پانی بچ گیا تو سرکار نے سیدنا ابو ہریرہ کو بلا کے آؤ اس کو پیو اور اپنی گردنوں پر لگاؤ تاکہ خدا تم پر برکتیں اتارے. تو یہ ایک طرف تو صحابہ کا فعل تھا، یا میرے آقا کی ترغیب بھی ہے کہ ابو ہریرہ اس بچے ہوئے میرے وضو کے بچے ہوئے پانی کو پی لے اور اپنی گردن پر لگا، اپنے چہرے پر لگا تاکہ خدا تج پر برکتیں اتارے. یہ کتاب الوضو بخاری شریف کے اندر گویا کہ تمام روایتیں موجود ہیں. پتا چلا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ عقیدہ ہے کہ تبرک صالحین کے اثار سے برکتیں لی جاتی ہیں. بخاری کتاب اللباس میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک روایت آتا ہے کہ کوئی خاتون تھی، ایک یہ کہ جناب کوئی مرد تھے، انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تہبند کا کپڑا پیش کیا کہ حضور آپ اس کو قبول فرما لیجئے. یہ کہنا تھا کہ ایک صحابی نے کہا کہ حضور مجھے عطا فرما دیجئے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تہبند کا کپڑا انہیں دے دیا. بخاری شریف کتاب اللباس میں امام بخاری نے اس کو کئی جگہ پر لایا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کتاب اللباس میں بھی ہے، کتاب الصلاۃ میں بھی ہے، کئی جگہ پر یہ حدیث موجود ہے کہ جب وہ کپڑا لے کر باہر نکلے تو سارے صحابہ ان سے کہنے لگے کہ اس تہبند کی ضرورت تو سرکار کو تھی، کہ تحفہ سرکار کو دیا گیا تھا، تو نے سوال کیوں کیا؟ تجھے پتا ہے نا کہ سرکار سے جب سوال ہوتا ہے تو سرکار پھر منع نہیں کرتے عطا کر دیتے ہیں، منع نہیں کرتے عطا کر دیتے ہیں، تو نے اس چیز کا تقاضا کیوں کیا؟ کیا اس کو اب تو تہبند بنائے گا؟ وہ کہنے لگے خدا کی قسم میں نے اسے تہبند کے لیے نہیں لیا ہے، میں نے اس لیے لیا ہے کہ سرکار نے اس کو قبول کیا، اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو میرا کفن اسی کا بنایا جائے. یہ بخاری شریف کے اندر روایت گویا کہ موجود ہے. یہاں پر ایک سوال کا جواب دے دوں میں. سعودی عرب کے ایک مفتی صاحب تھے جو بھی انتقال کر گئے، عبداللہ بن باز، انہوں نے بخاری کی جو شرح ہے فتح الباری اس کے نیچے حاشیہ لکھا ہے، وہ میرے پاس موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ برکت لینا شرک ہے، تو مر گئے اس حدیث پر کہ جناب ان تمام باتوں پر کہ اب عقیدہ کہاں سے ثابت ہوگا، تو وہاں پر ایک چور دروازہ کھولتے ہوئے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے یہ کہتے ہیں کہ مخلوق سے برکت اور مخلوق سے نعمت کی نیت کرنا یہ شرک ہے، یہ ان کا نظریہ جگہ جگہ انہوں نے لکھا ہے. لیکن جب بخاری کی یہ حدیث سامنے آ گئی کہ صحابہ سرکار کے ہاتھ پر لگے ہوئی چیزیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن کہ تھوک تک زمین پر گرنے نہیں دے رہے، اور گویا کہ اس کو اپنے جسم پر گویا کہ مل رہے، اور فرماتے ہیں کہ اسے مشک اور کشتری کی طرح گویا کہ خوشبو آیا کرتی تھی، اور سرکار خود اپنے وضو کا پانی مرحمت فرما رہے ہیں. یہاں تک روایت موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بول مبارک عطا فرمایا ام ایمن کو اور فرمایا کہ اسے پی لے، اور انہوں نے پی لیا اور ان کو فرمایا کہ جا پشتوں تک تیرے پیٹ میں درد نہیں ہوگا. تو جس نبی کے فضلات امت کے لیے رحمت اور شفا ہے تو خدا نے اسے کیسا نور نور بنا کر پیدا کیا ہوگا. یہ اجماعی نظریہ ہے. امام سیوطی علیہ رحمت جیسا محدث، شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت، تمام نے گویا کہ یہ روایتیں نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بول مبارک عطا فرمایا. اور ام ایمن نے ایک روایت کی کہ ام ایمن نے رات کو اسے پی لیا، سرکار نے فرمایا پیالے کے اندر وہ پیشاب موجود تھا، وہ گیا کہا، کہا کہ حضور اسے تو میں نے پی لیا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا تو نے بہت بڑا حرام کام کیا، مسکرا کے فرمایا کہ جا پشتو تو تیرے پیٹ میں درد نہیں ہوگا. یہ تمام علماء نے اس کی تخریج کی ہے اور اس کی تحقیق کی ہے. اتنی زیادہ کتابوں کے ذریعے اخبارات حوالے موجود ہیں کہ اس کا انکار نہیں کیا جاتا. مجموعہ زوائد احادیث کی کتاب ہے، تبرانی موجم الکبیر ہے، تبرانی موجم الاوسط ہے، امام سیوطی کے خصائص الکبریٰ ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے اشعت اللمعات ہے، مدارج النبوت ہے. یہ ساری کتابوں کے اندر اتنی تخریج ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی پاک کا نہ ظاہر ہماری طرح ہے نہ باطن ہماری طرح ہے، کہ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، ان کے پسینے سے خوشبو آتی ہے. امام بحقی نے موضوعات پر کتاب لکھی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اہل مدینہ آیا کرتے تھے کہ جب ان کے گھر شادی ہوا کرتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ حضور آپ ہمیں اپنا پسینہ عنایت فرمائیے. سرکار فرماتے کیوں کہ دلہن کے کپڑوں پر لگانا ہے تاکہ یہ معطر ہو جائے. امام بحقی کہتے ہیں جب سرکار اپنا پسینہ عطا فرماتے ہیں دلہن نہیں پوری بارات معطر ہو جایا کرتی تھی. مشکات میں روایتیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ڈھونڈنے کے لیے نکلتے تو وہ گلی کے اندر سونگا کرتے کہ خوشبو کہاں سے آتی، جس جانب سے خوشبو آ جاتی وہ جان جاتے کہ سرکار وہیں پر تشریف فرما ہے. تو گویا کہ نہ ظاہر ہماری طرح ہے اور نہ باطن ہماری طرح ہے. یہ گویا کہ سرکار کی خصوصیات میں سے ہے، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام میں سے ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے احد کی روایت بھی پیش کی کہ جنگ احد کے اندر حضرت ابو سعید خدری کے والد نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کو پیا، کیونکہ پچنا لگایا جاتا تھا جسم سے سستی اور گویا کہ کاہلی کو دور کرنے کے لیے ایک طب کا ایک طریقہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مبرہ، لیکن عرب کی اس تہذیب پر عمل کرتے ہوئے سرکار نے اپنے گھٹنوں پر پچنا لگوایا، یہاں سے فارغ اور گویا کہ گندا خون جو ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ایسی کیفیت سے مبرہ اور منزہ ہے. لیکن عرب کی اس تہذیب اور اس طب کے طریقے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور اس کو ٹھیک گویا کہ گرداننے کے لیے میرے آقا ان باتوں پر گویا کہ عمل کر رہے ہیں. آپ نے گھٹنوں پر پچنا لگوایا اور وہاں سے گویا کہ خون نکلا. ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ اس پیالے میں خون کو لے جاؤ اور کہیں پھینک کر آؤ. وہ صحابی لے کر جاتے ہیں، امام سیوطی خطاج کبرہ میں کہتے ہیں کہ ان کے دل اور دماغ میں جنگ شروع ہو گئی کہ اس کو پھینکوں تو کیسے پھینکوں، نبی پاک کا دم مبارک ہے اسے پھینکوں تو کیسا پھینکوں. کہتے ہیں کہ منہ پر پیالہ لگا کر سارا خون جو ہے وہ پی لیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر پوچھا کہ کہاں پھینکا. کہا کہ حضور کوئی محفوظ جگہ نظر ہی نہیں آئی کہ کہاں پر رکھا جائے. میں نے کہا کہ میرا سینہ اور میرا بطن محفوظ ہے، میں نے اس کو اپنے اندر لے لیا. مالک بن سنان نے احد کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جب خود کی سلاخیں گڑ گئی تو آپ کے رخ مقدس سے جب گویا کہ خون نکلنے لگا زخم سے، تو حضرت مالک بن سنان جو حضرت ابو سعید خدری کے والد ہے انہوں نے ہوٹ لگا کر سرکار کے رخسار پر اس خون کو چوس لیا. اب یہاں تک تو میرے آقا نے اجازت دی، بعد میں جب اس صحابی نے پیا تو میرے آقا نے اس سے کہا کہ دیکھ خون پینا حرام ہے، اس کو حکم شریعت کا بنایا، خون پینا حرام ہے، آئندہ نہ پینا. تھانوی صاحب کو فوراً جوش آیا، انہوں نے فتح امدادیہ میں لکھا کہ دیکھو سرکار کا خون بھی پاک نہیں ہے، اس لیے تو سرکار نے گویا کہ اس کو پینے سے منع کر دیا. میں نے کہا کہ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ ایک شے کا پینا حرام ہو، ایک شے کا استعمال حرام ہو، تو اس سے کب لازم آتا ہے کہ وہ شے ناپاک ہے؟ مثلاً دیکھو چوری کا مال حرام ہے نا، لیکن وہ جیب میں رکھا ہو تو جیب گندا ہوتا ہے. چوری کا مال اگر کوئی جیب میں رکھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ وہ چوری کا مال ہے اس نسبت سے تو حرام ہے. تو دیکھیں ایک چیز حرام ہے لیکن فی نفسی ناپاک نہیں ہے. یہ اتنا موٹی بات، اتنی موٹی اور اتنا واضح مفہوم ہے کہ جس کو وہ اپنے گندے عزائم کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھو نبی پاک کا خون بھی پاک نہیں ہے، اس لیے تو سرکار نے پینے سے منع کر دیا. اب امام سیوطی علیہ رحمت نے 400-500 سال پہلے جواب دے دیا ہے اس کا. آپ خصائص میں نقل کرتے ہیں کہ پینے سے کب لازم آتا ہے کہ خون ناپاک ہے، ایک شے کا حرام ہونا اور بات ہے، اس کا ناپاک ہونا اور بات ہے. فرمایا دیکھو مال حرام، مال غیر اگر کوئی لے کر اپنے جیب میں رکھ لے تو یہ مال غیر ہے تو حرام، لیکن وہ ناپاک تو نہیں ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کا حکم تو یہ جاری فرما دیا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے خون کے پینے کو تو حرام کر دیا، لیکن میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اور بہتے ہوئے خون ناپاک ہوتے ہیں تو میرا خون ناپاک ہے. نہیں، شریعت مطہرہ میں میرے آقا نے یہ جزیہ ارشاد فرما دیا کہ جناب اب نہ پینا. پہلے والوں نے تو پی لیا, ان کو یہ نہیں کہا کہ قے کر کے نکالو, قے کر لو اور اس کو نکالو, کیونکہ حرام چیز تم نے پی لی ہے, ناپاک چیز تم نے پی لی ہے. فقہ کا مسئلہ اٹھا کر دیکھیں, کوئی اگر شراب پی لے اور وقت پر اسے یاد آئے تو اس میں احبت طریقہ یہ کہ وہ قے کر کے ساری گندگی کو باہر نکالے, لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دم مبارک کو قے کا حکم نے دیا, منع فرما دیا, اور قرآن کی آیت پڑھ دی کہ اللہ رب العزت نے خون کو پینا حرام کر دیا, قرار دے دیا گیا ہے, تو اس کا حکم بیان فرمایا. تو حرام کہنے سے اس کا ناپاک ہونا لازم نہیں آتا, حرام کہنے سے اس کا ناپاک ہونا لازم نہیں آتا. جبکہ امت کا عقیدہ یہ نہیں کہ نبی کا خون پیا جائے, امت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا خون ہو یا بولو براز ہو یا پسینہ ہو, سب پاک ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پاک ہوتا ہے. اب ایسی کوئی روایت پیش کی جائے اور لا کر دکھائی جائے کہ نبی پاک نے اپنے بول و براز کو ناپاک فرمایا ہو, سرکار نے اپنے پسینے کو ناپاک فرمایا ہو, معاذ اللہ, سرکار نے اپنے دم مبارک کو ناپاک فرمایا ہو, دنیا حدیث کا مطالعہ کر لیجئے, ضعیف کیا موضوع روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی, جبکہ یہ صحیح روایتیں ملے گی جس میں صحابہ کرام نے سرکار کے دم مبارک کو پیا ہے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے تبرکات لیے, کسی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کپڑا طلب کیا کہ وہ میرا کفن بن جائے, ناخنوں کو پھینک دیا جاتا ہے, ناخن ایک حقیر چیز ہوتی ہے, اس کو گویا کہ تہذیب اور گویا کہ شائستگی کے ساتھ نہیں لیا جاتا, لیکن صحابہ اکرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن ہونے کی بنا پر حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ جب میں فرشتوں کو گواہی دوں تو میرے ہونٹوں پر اور میرے اعضائے سجود پر کہ جو میں نے اللہ کے لیے ادا کیے ہیں اس کی گواہی دینے کے لیے سب سے پہلے سرکار کے ظفر مبارک یعنی سرکار کے ناخن مبارک موجود ہوں. سعودی عرب کے مفتی صاحب مفتی عبداللہ بن باز نے یہاں پر ایک گھبرا گئے کہ جناب اتنے دلائل ہیں تبرکات پر اور ہم نے تو اسے شرک کہہ دیا, اب کیا کریں؟ تو کہا کیا کریں, ایک اور بہانہ کر لیا جائے. اب وہ کس طرح کرتے ہیں آپ بھی ہنس اٹھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو برکت لی گئی ہے نا وہ صحابہ نے لی ہے, وہ صحابہ نے, صحابہ نے نبی پاک کے علاوہ کسی اور سے برکت نہیں لی, صحابہ نے نبی پاک کے علاوہ کسی اور سے برکت نہیں لی. اس لیے نبی کے علاوہ کسی اور سے برکت لینا غلو ہے اور یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. جبکہ سارے محدثین نے ان احادیث کے نیچے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ سرکار کے لیے خاص نہیں, جو سرکار کے طریقے پر چلیں گے تو تمام اولیاء اور تمام صالحین کے آثار ان کے تبرکات سے برکتیں لی جائیں گی. لیکن ان کا یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے نبی کے علاوہ کسی سے برکتیں نہیں لی, مفتی صاحب آپ تو تھے نابینا, کم سے کم کسی آنکھ والے کو کہتے کہ کوئی سمجھ کر بات کر دے. نابینا بیچارے کا علم تو وہی ہوتا ہے جو پڑھا آنکھ والا دیکھ کر اس کو سمجھائے, ایک نابینا شخص ہو تو وہ علم کیسے حاصل کرے گا. ہاں قرآن کے بارے میں تو یہ تحقیق ہو گئی ہے کہ نابیناؤں کے لیے قرآن بنا دیا گیا ہے کہ وہ انگلی کے اشارے سے قرآن پڑھ لیتے ہیں, لیکن یہ دین کی کتابیں تو اس محج پر نہیں آئی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک پڑھنے والا ان کے قریب ہوگا جو ان کے کان میں بولتا ہوگا اور یہ یاد کرتے ہوں گے. اب پہلی بات یہ ہے کہ جناب وہ غلط بتا رہا ہے یا صحیح بتا رہا ہے اس کا مدار کیا, یا ساری بات چھوڑے اسی عبداللہ بن باز کو حیدرآباد کے صحرائے میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا اور وہ ریت پر پاؤں مارتے تو سمجھتے کہ شاید میں ریاض میں موجود ہوں, تو عقل مند آدمی کہتا کہ آپ ریاض میں نہیں, آپ پاکستان کے حیدرآباد میں موجود ہیں, آپ ریت سے شبی کھا گئے. تو اندھے کا علم تو وہ ہوتا ہے نا جو پڑھ کے سنایا جائے. اب کتنی بھونڈی بات کی, کہتے صحابہ نے نبی کے علاوہ کسی سے برکت حاصل نہیں کی. تو بھائی برکت تو اپنے سے بڑے سے حاصل کی جاتی ہے, صحابہ سے بڑے نبی ہی تھے تو سرکار کا ہی برکت, سرکار ہی سے برکت حاصل کرتے. اگر کوئی دوسری جماعت آپ بیچ کی ثابت کر دے تو پھر اس کے بھی ہم دلائل پیش کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن صحابہ سے بڑی ذات جب نبی کی ہے تو صحابہ کسی اور سے برکت کیوں حاصل کرتے؟ تو یہ عجیب نظریہ ہے کہ اپنے عقیدے کو دیکھو صحابہ نے نبی کے علاوہ کسی سے برکت لی. ارے جب نبی کے علاوہ, نبی کے بعد جو درجہ ہے وہ صحابی کا ہے اور صحابہ کے بعد جو درجہ ہے وہ نبی کا ہے, درمیان اور کوئی ذات بڑی ہے ہی نہیں, تو صحابہ دوسرے سے لیتے کیوں؟ صحابہ اسی سے لیتے جو ان سے بڑی ذات ہے. تو ایسی راہ فرار ہے, ایک بھونڈا نظریہ ہے, لیکن آپ حیران ہوں گے اور شزر ہو جائیں گے. یہ واقعہ اچھا ہوا کہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. اس دفعہ گیارہویں میں جب میں عمرے پر گیا تو جہاں پر ہماری ان اشخاص سے بحث ہوئی تو وہاں پر یہ بھی مسئلہ ہوا, انہوں نے کہا جی آپ حجر اسد کے علاوہ غلاف کعبہ کو چومتے ہیں, غلاف کعبہ کو چومتے ہیں اور یہ بدعت ہے. ہم نے کہا حضور آپ کے نزدیک تعظیم کسی شے کا نام ہے؟ غلاف کعبہ کو چومنا بدعت، قرآن کو چومنا بدعت، تو ہم نے کہا پھر تعظیم کی شے کو کہا جاتا ہے، اس کا کوئی تصور آپ کے مذہب کے اندر ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، جس چیز کو نبی پاک نے کیا بس وہی شریعت ہے. ہم نے کہا دیکھیں ابن کثیر کون تھے؟ کہا ہمارے مقتدر عالم ہیں. ہم نے کہا وہ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے؟ کہا جی شاگرد تھے. ہم نے کہا ابن تیمیہ صاحب کون ہے؟ تو کہا جی ہمارے سعودی عرب میں ان کا فتویٰ نمبر ون مانا جاتا ہے اور وہ نجدی فرقے کے سب سے بڑے عالم ہیں. ہم نے کہا ابن تیمیہ صاحب جب انتقال کر گئے نا، ابن تیمیہ صاحب جب انتقال کر گئے، آپ البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر اٹھا کر خود دیکھیں، ورنہ اگر دیکھنی ہو تو میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کو عربی عبارت بھی دکھاتا ہوں، اردو ترجمہ بھی ہمارے پاس ہے جو انہوں نے خود کیا ہے، دونوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کی چودہویں جلد، کیونکہ چودہ جلدوں میں چودہ گویا کے والیم ہے، اس کے چیپٹر بنے ہیں باقاعدہ زمانوں کے اعتبار سے، تو آخری جو انہوں نے اپنے دور کا رکھا ہے اس کے اندر سب سے آخر میں ابن کثیر نے ابن تیمیہ کا فلسفہ لکھا، اور ابن تیمیہ پر تقریباً 150 صفحات لکھے. کتنے لوگ کہتے ہیں جی ابن کثیر بڑا کٹر سنی تھا، اس نے میلاد پر رسالہ لکھا. میں نے کہا سنیو تم بھی بڑے سادے. وہ ایسا تھا کہ اس نے اپنا عقیدہ دائر نہیں کیا، لیکن اس کی کتابیں پڑھنے سے بو ضرور آ جاتی کہ وہ تھا کون، اس کا کیسے. آپ دیکھیے البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر میں جہاں اس نے غوث پاک کا تذکرہ کیا، غوث پاک کا تذکرہ 4 لائن میں کرتا ہے. بڑے عالم تھے، بڑے زاہد تھے، بہت متقی تھے، بہت بڑے شیخ تھے، بڑے باکمال بزرگ تھے، لیکن آپ کی طرف بہت من گڑت باتیں منسوب ہیں. یہ کہہ کر وہ آگے نکل گئے، یعنی اپنا نظریہ دے دیا کہ میں کس فکر والا ہوں. لیکن ابن تیمیہ جس کا غوث پاک کے نالین مبارک کی دھول سے بھی کوئی تعلق نہیں، اس کے لیے تقریباً 150 سے 200 صفحات لکھے ہیں کہ حضرت یہ تھے، چوں تھے، چرا تھے، بلا تھے، جن تھے، پتہ نہیں کیا، سب کچھ لکھ دیا. آخر میں کیا لکھتے ہیں جو میرے کو ثابت کرنا ہے یہاں پر، وہ کیا ہے؟ آخر میں لکھتے ہیں کہ جناب نبی کے علاوہ کسی کا تبرک لینا جائز نہیں، اور وہ کہتے تھے غلاف کعبہ کو چومنا جائز نہیں. ابن کثیر لکھتے جب ابن تیمیہ انتقال کر گئے نا جیل کے اندر، میں نے خواب کے مسئلے پر پوری تفصیل ذکر کی ہے کہ وہ کیسا شخص تھا. کہتے ہیں کہ جناب وہ انتقال کر گئے تو کہتے ہیں ان کے لاشے کو اٹھا کر ان کے مدرسے میں لایا گیا، لا کر رکھ دیا گیا، رکھ دیا گیا. کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے علماء تھے نا، جو ان کے مریدین تھے یا شاگرد تھے، وہ آئے اور کھڑے ہو گئے اور سر پہ ان کے بوسا لیتے تھے، چومتے تھے، مرے ہوئے ابن تیمیہ کو چومتے تھے اور کھڑے ہو کر روتے تھے. آگے ابن کثیر کیا کہتے ہیں؟ ثم جاءت جماعت من النساء، مردوں کا کام مکمل ہوا تو پھر عورتیں آئیں. ابن کثیر ثم جاءت جماعت من النساء، عورتوں کی جماعت آئی، وَيَتَبَرَّقُونَ بِرُؤْيَتِهِ وَتَخْبِيلِهِ، اور یہاں پر ایک ثم جاءت جماعت من النساء فَفَعَلْنَ مِثْلَ ذَلِكَ، کہ مردوں نے بھی انہیں چوما اور برکتیں حاصل کی. کہتے ہیں کہ پھر عورتوں کی جماعت آئی، وَيَتَبَرَّقُونَ بِرُؤْيَتِهِ وَتَخْبِيلِهِ، جو مردوں کے بارے میں فرما کہ لکھتے ہیں کہ سارے دمشق کے بڑے بڑے علماء آئے، انہوں نے ان کو دیکھا، وَيَتَبَرَّقُونَ بِرُؤْيَتِهِ، ابن تیمیہ کو مرا ہوا دیکھ کر بھی برکتیں لیتے تھے وہ، وَتَخْبِيلِهِ لیتے تھے. یعنی نبی کے علاوہ کسی کا عقیدہ برکت کا نہیں ہونا چاہیے ورنہ شرک ہے. ابن کثیر صاحب کہتے ہیں کہ جناب ابن تیمیہ جب انتقال کر گئے تو سارے ان کے مریدین ان کے پاس آ کر صرف روتے نہیں تھے، ان کو چومتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، چومتے غم میں نہیں تھے، وہ تبرکون برکت کے لیے چومتے تھے. کس کے لیے چومتے تھے؟ برکت کے لیے چومتے تھے. کہتے ہیں صرف مردوں نے نہیں چوما، ثم جاءت جماعت من النساء ففعلن مثل ذلك، پھر عورتوں کی جماعت آئی، انہوں نے بھی وہی کر کے دکھایا جو پہلے مرد کر گئے تھے. یہ اتنا زبردست حوالہ ہے ان لوگوں کے لیے جو سرکار کے موئے مبارک کے پانی پہ شک کرتے ہیں، یا جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلاء کریم پر بکواس کرتے ہیں. وہ دیکھیں کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں، مرنے والا اپنا باپ ہو تو اس کو خوب اس کے ساتھ برکتیں حاصل کی جا رہی ہے. آگے سنیں پھر کیا ہوا. کہتے ہیں جناب ابن تیمیہ صاحب کو جب غسل دیا گیا، میں تاریخ پیش کر رہا ہوں، کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہ کوئی ٹائم ہے بولنے کا. میں نے کہا نبی پاک کی عظمت کو بتانے کے بعد ایک تاریخ پیش کر رہا ہوں، آپ اتنے بڑے ہو گئے، اگر آپ کو اپنی تاریخ نہیں پتا تو آپ کی زندگی فضول ہے، آپ کو تاریخ نہیں پتا تو زندگی فضول ہے. جس کو اپنے ماضی کے حالات نہ پتا ہو وہ کوئی انسان ہے؟ انسان تو وہ زیرک ہے کہ جو ماضی کے اوتار کو جانتا ہے اور اس سے عبرت لے کر مستقبل کو درست کرتا ہے. ابن تیمیہ کو کہتے ہیں جب غسل دے دیا گیا تو ہمارے وہاں جب کسی بزرگ کا انتقال ہوتا ہے جس طرح کے میں حضور قبلہ مفتی وقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے غسل میں ہم شریک تھے کہ جب غسل کا جب پانی تھا ہم نے اس کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد گویا کہ پودوں کی جو کیاری تھی اس کے اندر ڈال دی, یعنی اس کو اس طرح نہیں کیا کہ وہ عام نالوں میں اور گندگی میں گویا کہ بہے. یہ ان کی تعظیم اس لیے تھی علم کی وجہ سے, ان کے تقوی کی وجہ سے, ان کے خوف خدا کی وجہ سے, خدا کے قرب ہونے کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں بدعت ہے جی, بدعت ہے, سب انسان ہیں, سب مخلوق ہیں, سب برابر ہیں. ہم نے کہا اچھا اب دیکھیں آپ نے کیا کیا, ہم نے تو کیاری میں ڈالا اور آپ نے کیا کیا. کہتے ہیں کہ جناب ابن تیمیہ کو جب غسل دیا گیا تو شریب الماء الذی فضل من غسلہ, سارے جو ان کے مولوی تھے سب نے کیا کیا کہ جو غسل دیا گیا تھا اس کے پانی کو جمع کیا اور سب نے پیا, سب نے اسے شریب الماء الذی فضل من غسلہ, کہ جناب شریب الماء الذی فضل من غسلہ, کہ ابن تیمیہ کو جس پانی سے غسل دیا گیا اس پانی کو نہ مٹی میں ڈالا گیا نہ گٹر میں بہایا گیا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا سینہ محفوظ ہے تو سب نے وہ پانی پیا. ہم نے کہا وہابیوں کچھ تو عبرت کرو, اگر سنی یہ کام کرتے ہیں تو یہ بدعت و شرک ہو جاتا ہے, مرنے والے آپ کے ابا ہو تو شریعت بن جاتی ہے. اس حوالے پر وہ مجھے موزن خانے کے اوپر لے گئے اور کہا کہ یہ مجھے نوٹ کروائیں آپ. میں نے کہا لکھیے البدایہ و النہایہ چودھویں جلد, ہم نے نکال کر جو موجودہ نسخہ ہے جو بیروت سے چھپ رہا ہے اور وہی متداول ہے, اس کی چودھویں جلد کے صفحہ 158 پر روایت تھی, ہم نے کھول کر دکھایا. یقین جانیے کہ چار چار وہ دیکھ رہے تھے یہ کیا رکھا ہے, یہ کیا ہے. ہم نے کہا یہ عبرت ہے, اس پر تحقیق کرنا, یہ میرا ایڈریس ہے کراچی کا, پھر بات کریں گے انشاءاللہ, پھر بات کریں گے. ہم نے کہا اس کا جواب کیا ہوگا, آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کے علماء کے ساتھ کیا ہوا ہے, پہلے اپنے آپ کو دیکھو بعد میں سنیوں کو دیکھنا. بھائی پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہارے اندر کیا ہوا ہے, بعد میں سنیوں کو دیکھنا. تو آپ اندازہ لگائیے حضرات گرامی کہ نبی پاک کی توہین کرنے والوں کو خدا کیسی ذلیل کرتا ہے, سرکار کے تبرکات سے نفرت کرنے والوں کو کہ آج بیر عثمان میں نہیں جاؤ گے, وہاں کا پانی نہیں پیو گے, دیواروں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے, کچھ نہیں کرو گے. اور یہاں تو حال یہ تھا کہ جب ابن تیمیہ کا جنازہ اٹھائے نا, کہ جب اس کو تختے پر لٹا کر اٹھایا گیا اور دفن کرنے جب اس کو لے جا رہے ہیں تو یہ سارے علماء اپنی پگڑیوں کو کھول کر, اور ان کے کندھوں پر لال رومال تو ضرور ہوتا ہے, تو وہ لال رومال اوپر پھینکتے تھے کہ اس کے جسم پر لگ جائے اور یہ کپڑا متبرک ہو جائے, یہ کپڑا متبرک ہو جائے. ہم نے کہا جناب متبرک, متبرک مردے پر رگڑنے سے نہیں ہوتا ہے, متبرک اس ذات سے ہوتا ہے جس کے دل میں حضور کی تعظیم اور محبت ہوا کرتی ہے, جس کے دل میں حضور کی تعظیم اور محبت ہوا کرتی ہے وہ شہ تبرک کو پیدا کرتی ہے. تو یہ صحابہ کرام علیہ مرضوان کا عقیدہ تھا, یہ نظریہ تھا. تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی والدہ ماجدہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو لے رہی ہے اس غرض سے کہ میں اپنے بچوں کو اس سے برکت دوں گی, اور سرکار فرماتے ہیں اسبتی اسبتی اسبتی, تو تو مراد کو پہنچ گئی, تو تو مراد کو پہنچ گئی, اور تو تو مراد کو پہنچ گئی. حضرت گرامی اس حدیث کے جملوں کو آخری میں سماعت فرمائیے. حضرت انس بن مالک کو میرے آقا نے بڑی دعائیں دی, آپ کو اولاد کی دعا دی, 100 بیٹے ہوئے آپ کے, 100 بیٹوں کی روایت موجود ہے کہ 100 بیٹے, بعض علماء نے لکھا کہ 80 بیٹے سیدنا انس بن مالک کے گویا کہ تولد ہوئے ہیں. اور حضرت انس بن مالک نے بڑی لمبی عمر پائی, صحابہ کرام میں سب سے لمبی عمر پائی ہے. اور میرا امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے آپ کو بصرہ اور کوفہ کے اندر منبر میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت امام محمد کہتے ہیں, امام ابو یوسف پوچھتے ہیں سیدنا امام اعظم سے کہ آپ نے کس صحابی کو دیکھا, فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک کو دیکھا ہے. فرمایا ان کا چہرہ کیسا تھا, کہا بہت روشن خوبصورت چہرے والے تھے اور داڑھی پر لال رنگ لگایا کرتے, یعنی مہندی لگایا کرتے تھے, داڑھی ان کی سفید نہیں تھی بلکہ اس پر لال خضاب لگایا کرتے تھے, یعنی داڑھی کو رنگتے تھے, کالے رنگ سے نہیں رنگتے تھے, کالا رنگ لگانا حرام ہے. داڑھی پر جو بندے کی داڑھی سفید ہو چکی ہو اس کو کالے رنگ میں رنگنا شرن جائز نہیں ہے. فاضل بریلوی نے بڑی پیاری بات کی ہے, دلائل اپنی جگہ پر ہے, لیکن فرمایا کہ بوڑھے بیل کے سنگ کاٹ دیے جائے تو جوان نہیں لگتا, بوڑھے بیل کے سنگ کاٹ دیے جائے تو وہ جوان نہیں لگتا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کیونکہ عادت کریمہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ عمر شریف کے اواخر میں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ریش مبارک کے بال سفید ہونا شروع ہوئے, بخاری میں موجود ہے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مہندی لگائی, سرکار نے مہندی لگائی, حضرت سیدنا صدیق اکبر مہندی لگایا کرتے تھے, حضرت عمر مہندی لگایا کرتے تھے. داڑھی سفید رکھنا ناجائز نہیں ہے, داڑھی کو سفید چھوڑنا ناجائز نہیں ہے, لیکن مستحب یہ ہے کہ اس کو رنگا جائے, مستحب یہ ہے، زیادہ ثواب یہ ہے کہ اس کو رنگا جائے. بخاری شریف میں موجود ہے میرے آقا نے فرمایا، یہ میں تردید نہیں پیش کر رہا ہوں، میں نے پہلے عرض کیا کہ دونوں طریقے جائز ہیں، داڑھی سفید رکھنا بھی جائز ہے اور گویا کہ اسے رنگنا کس رنگ سے، کالے کے علاوہ، کالا رنگ جائز، کالا رنگ کا خضاب لگانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی امام ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. علماء نے فتاوے اس پر لکھے ہیں کہ جناب کالا رنگ لگانا ناجائز ہے، اور جو ناجائز کام کرنے والا شخص ہو تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے. تو داڑھی اگر سفید چھوڑی جائے، جیسے سفید ہے ویسی بھی جائز ہے، لیکن رنگا جائے تو میرے آقا نے اس پر بشارت بتائی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور داڑھیوں کو چھوٹا کرتے ہیں. فرمایا کہ ہم مونچھوں کو پست کرتے ہیں اور داڑھیوں کو بڑھاتے ہیں. فرمایا یہود اپنی داڑھیوں کو سفید چھوڑتے ہیں، ہم داڑھیوں پر خضاب لگاتے ہیں. علماء نے لکھا یہاں پر کہ اس سے پتا چلا کہ سفید داڑھی اگر کوئی رکھے اسے بھی داڑھی کا ثواب ہے، سنت کا ثواب ہے، اجر پائے گا. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو یہاں پر اشارت دے رہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ داڑھی کو رنگ دے تو اس کے لیے اجر زیادہ ہے، ثواب گویا کہ زیادہ ہے. تو حضرت انس ابن مالک کے متعلق سیدنا امام اعظم فرماتے ہیں کہ امام محمد سے کہ میں نے انہیں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، بڑے وجیہ چہرے والے تھے. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا کہ ان کی داڑھی خضاب والی تھی، یعنی لال مہندی آپ کی داڑھی کے اوپر گویا کہ لگی ہوئی تھی. تو یہ حضرت انس ابن مالک کی زیارت میرے امام نے کی. اور ترمذی شریف حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تمسن النار مسلما من رآنی ورآ من رآنی. سرکار فرماتے ہیں جس آنکھ نے مجھے دیکھ لیا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. فرمایا اور جس نے اس آنکھ کو دیکھا جس آنکھ نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے. تو میرے امام نے حضرت انس ابن مالک کو دیکھا، حضرت انس ابن مالک نے آقا کو دیکھا، تو حضرت انس ابن مالک سرکار کو دیکھ کر جنتی، اور میرا امام آپ کو دیکھنے سے جنتی ہے. فرماتے ہیں آپ نے کون سی حدیث سنی ہے، روایت آپ نے کون سی سنی ہے؟ تو مسند امام اعظم کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ ان ابی یوسف رضی اللہ تعالی قال وانا ابی حنیفہ قال سمعت انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور فی روایت الدال علی خیر کفائلہ. کئی حدیثیں آپ نے حضرت انس بن مالک سے سنی ہے. ایک تو یہ کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور فرمایا دوسری حدیث میں نے یہ سنی ان سے کہ الدال علی خیر کفائلہ، نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہے جیسا نیکی کرنے والا ہے، نیکی کی طرف نیکی کی دعوت دینے والا ایسا ہے کہ جیسا وہ نیکی کرنے والا ہے. تو یہ سیدنا انس ابن مالک ہے جو بصرہ کے اندر شہر عراق کے اندر گویا کہ آج موجود ہے. صدام حکومت نے آپ کے مزار مقدس کو بہت ہی عالی شان بنایا، بہت بڑا گنبد ہے اور بہت ہی خوبصورت مزار ہے کہ جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ واہ جیسی آپ کی عظمت ہے ویسا اہتمام کیا گیا ہے. اللہ رب العزت آپ کی سیرت کی برکت سے ملک عراق کو فتح نصیب فرمائے، وہاں امریکہ کو ذلیل و خوار کرے، اور دوبارہ ایسا اسلام کا غلغلہ ہو جیسا اسلام کا غلغلہ پہلے تھا، اور آپ کے توسط سے تمام صالحین کے مزاروں کی حفاظت فرمائے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، آخری جملے سماعت فرمائیے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی، میں نے میرے آقا سے سنا، سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے مال، میں اس کے والدین، میں اس کی اولاد، اور میں اس کے ہر وہ چیز جو اس کے نزدیک دل عزیز ہے، چہیتی ہے، اس سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. علماء نے لکھا ہے کہ محبت کا حکم دیا گیا ہے. کس چیز کا؟ کہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے، اور ایسی محبت کرنی ہے کہ پھر ایسی محبت کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ والدین کے ساتھ ایسی ہو، نہ بچوں کے ساتھ، کوئی دل عزیز شے نہیں ہو. شفا کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمر کو سرکار نے فرمایا، عمر ادھر آؤ، حضرت عمر حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا کتنی محبت کرتے ہو اسے؟ کہا حضور اپنی اولاد اور ماں کو چھوڑ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. سرکار نے آپ کے سینے پہ ہاتھ مارا، اور سرکار میں نے بار بار عرض کیا کہ فیضان کا مصدر سینہ ہے، یہیں سے صلاح ہوتی ہے، اس لیے مشائخ سینے کی طرف توجہ دے کر فیض کی گویا کہ نظر فرماتے ہیں. سرکار نے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا عمر اب کیا حال ہے؟ کہا کہ حضور اب اپنے مال کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. سرکار نے پھر ہاتھ مارا، کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضور اب تو ہر شے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا عمر اب یہ ایمان کامل کی دلیل ہے کہ تم میں سے وہ شخص جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اور ہر دل عزیز شے سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. یہاں پر یہ کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان کی نفی تھی؟ علماء نے فرمایا کہ نہیں, نفس سے محبت, سرکار کی محبت کا ہونا یہ ایمان ہے. اگر آپ کی مطلق محبت نہیں ہوگی تو وہ کافر ہے. جس کے دل میں سرکار کی مطلق محبت نہیں ہوگی یعنی سرے سے کچھ محبت نہیں ہے تو وہ کافر ہے چاہے وہ جتنا کلمہ پڑھتا رہے. فرمایا اسی طرح محبت کو پروان وہ چڑھائے اور پروان چڑھاتے ہوئے یہاں تک لے کر آئے کہ ہر دل عزیز شے سے زیادہ آپ کو محبوب سمجھے تو فرمایا کہ یہ ایمان ایک کامل ہوگا. پھر اتنا مضبوط ایمان پھر کسی اور کا نہیں ہو سکتا, اتنا مضبوط ایمان پھر کسی اور کا نہیں ہو سکتا. گویا کہ وقت ختم ہونے کے قریب ہے, میں یہاں پر آخری دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ نبی پاک سے محبت کا کہا گیا اور محبت تو غیر اختیاری چیز ہے, محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے. محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے کہ وہ خود قلب کے اندر, خود قلب کا گویا کہ میلان ہو جاتا ہے. اب جب محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے اور شریعت اختیاری چیز ہے, ایمان تصدیق اختیاری چیز ہے, اللہ بندے پر وہی چیز ڈالتا ہے جس جو چیز اس کے اختیار میں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جو چیز اس کے اختیار اور بساط اور طاقت میں نہیں ہے, تکلیف ما لا یطاق, اللہ رب العزت نہیں فرماتا جس چیز کی وہ طاقت نہیں رکھتا. تو محبت کی تو ہم طاقت نہیں رکھتے, ہم کسی سے محبت کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جناب محبت تو ایک غیر اختیاری چیز ہے. علماء نے فرمایا کہ دیکھو محبت غیر اختیاری, ہر محبت غیر اختیاری نہیں ہوتی. فرمایا ہر محبت غیر اختیاری نہیں ہوتی. فرمایا محبت کی دو قسمیں, ایک محبت طبیعی ہے ایک محبت عقلی ہے. محبت طبیعی ہے جو غیر اختیاری ہے, جو ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے, جو ماں باپ کے, کوئی آپ کو سکھاتا نہیں باپ سے محبت کرو, کوئی آپ کو سکھاتا نہیں ماں سے محبت کرو, لیکن پھر بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے, اولاد سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ محبت طبیعی ہے جو غیر اختیاری ہے, جو من جانب اللہ خود ودیعت کر دی گئی ہے. مثلا ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا اور ماں باپ سے کھو گیا, اس کی عمر 20-25 سال ہوگی, کسی نے اس کو بتایا کہ یہ جو تجھے جو پال رہے ہیں یہ تیرے ماں باپ نہیں ہیں, تیرے ماں باپ وہ ہیں. اب دیکھو نہ ان کے ہاتھوں میں پلا ہے نہ ان کی شفقت پایا ہے, لیکن جیسے ہی اس کو بتا دیا جائے گا تیرے ماں باپ وہ ہیں تو اب ان کی محبت گئی اور ان کی پیدا ہو گئی. یہ محبت طبیعی ہے والدین کے لیے. تو فرمایا یہ تو غیر اختیاری ہے, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو محبت رکھنی ہے وہ محبت عقلی ہے. وہ ایسی محبت ہے کہ فرمایا کہ اس سے مراد یہ کہ عقل محبوب چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دے, عقل محبوب چیز کو دوسری چیز پر گویا کہ ترجیح دے. عقل کے نزدیک محبت کے بھی معیار ہے کہ جو بہت زیادہ خوبصورت ہو, جو بہت زیادہ سخی ہو, جو بہت زیادہ شفیق ہو, جو بہت زیادہ اخلاق والا ہو, جو بہت زیادہ بخشنے والا ہو, جو بہت زیادہ علم و دانائی والا ہو, جو بہت زیادہ فصاحت و بلاغت والا ہو, جو بہت زیادہ حسن و جمال والا ہو, تو یہ عقلی شے ہے. فرمایا اس چیز کو ترتیب دے کر دیکھو کہ ہر محبت عقلی کے ہر عنوان پر میرے آقا کی ذات سر فہرست نظر آتی ہے. لہذا آپ جیسا حسن کسی کا نہیں, آپ جیسا کمال کسی کا نہیں, آپ جیسا علم کسی کا نہیں, آپ جیسی خوبصورتی کسی کا نہیں, آپ جیسی سخاوت کسی کے پاس نہیں, آپ جیسی بخشش کسی کے پاس نہیں. لہذا عقلی محبت میں آپ سر فہرست ہے. تو لہذا عقلی محبت کا اہتمام کر کے آپ کو اس طرف لایا جائے گا, آپ کی محبت کو اس طرف لایا جائے گا. لیکن صوفیہ اس میں کیا کہتے ہیں؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ عقلی محبت تبھی محبت کو بھی بدل سکتی ہے, عقلی محبت تبھی محبت کو بھی بدل سکتی ہے کہ سوچ تو جس وقت تیرا باپ قیامت کے دن تجھے چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا, تیری ماں بھاگ رہی ہوگی, تیرے رشتے دار بھاگ رہے ہوں گے, کوئی تجھے کام نہ آ رہا ہوگا, کام آئے گی تو ایک ہی ذات مصطفیٰ کا آئے گا. تو فرمایا یہ ایسی تفکرات ہے, یہ ایسی فکر ہے, یہ عقلی ایسا فلسفہ ہے جو طبیعت میں انصر کر جاتا ہے. اور صوفیہ کہتے ہیں, قاضی آگے فرمایا ہمارے نزدیک ایمان کی حلاوت وہ پائے گا جو عقلی محبت سے ہوتا ہوا طبی محبت میں سرکار کو جگا دے گا. جس کی طبیعت میں سرکار کی محبت رچ بس جائے گی وہی ایمان کی حلاوت کو پائے گا. عوام کے دو طبقے کر دیے, انسانوں کے دو طبقے کر دیے, مومنوں کے دو طبقے کر دیے, ایک عوام ایک خواص. عوام کے لیے تو عقلی محبت کو جائز رکھا، لیکن جو خواص ہو، شیخ ہو، ولی ہو، اس کا گزارا عقلی سے نہیں ہوگا، نہ اسے ایمان نصیب ہوگا. جو عام شخص ہے وہ عقلی محبت سے سرکار سے محبت کر لے تو سرکار کی محبت اسے نصیب ہو جائے گی، لیکن جو منصب میں بلند ہوتا چلا جائے، یہاں تک کہ وہ ولایت کے مرتبے کی طرف سرفراز ہو رہا ہے، تو وہ ہوگا سرکار کی محبت سے. اور وہ کب ہوگا؟ کہ جب وہ محبت عقلی سے طبیعت کی طرف چلی جائے گی، پھر وہ اس کی طبیعت یہ کہے گی کہ ماں پر بھی اور باپ کو بھی اگر سرکار کے قدموں میں گویا کہ ذبح کرنا پڑے، قربان کرنا پڑے، تو وہ کر جائے. فرمایا یہ ایمان کامل ہو جائے گا. حضرت عمر نے جو بدر میں کہا تھا، حضور کیا فدیہ؟ فدیہ بس گویا کہ عورتیں ہیں، زنان مصر ہے اور یہاں پر مردان عرب ہے، وہاں پر یوسف علیہ السلام کا چہرہ ہے، یہاں پر نام محمد ہے، ذات نہیں ہے، نام حبیب ہے، وہاں پر کٹنے والی انگلیاں ہیں، یہاں کٹنے والے سر ہیں. یعنی سخت ترین چیز، یہاں پر چہرہ بھی نہیں ہے، زیارت بھی نہیں ہے، انگلیاں بھی نہیں کٹ رہی، عورتیں بھی نہیں کٹ رہے ہیں، تو سر کٹ رہے ہیں، کٹوا رہے ہیں تو مرد کٹوا رہے ہیں، جس شے پر کٹوا رہے ہیں تو زیارت پر نہیں، نام پر کٹوا رہے ہیں. فرمایا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تبھی محبت کے تقاضے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ تبھی محبت اہل ایمان کو لانی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها. اے محبوب، آپ کہہ دو ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، باپ سے لے کر آبا، جتنے آبا وجدہ، وابناؤکم، تمہاری جتنی اولادیں، اولادوں کی اولادیں جتنی بھی ہیں، تمہارے سارے آبا، تمہارے ساری اولادیں، وہ اخوانکم اور تمہارے سارے بھائی، وہ ازواجکم اور تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم تمہارے کنبے برادری، تمہاری شداریاں، وہ اموال اقترفتموها اور تمہارا جمع کیا ہوا مال، وہ تجارت تخشون کسادها تمہارے کاروبار کا وہ مال کہ جس کے ضائع ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اس سے محبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ضائع نہ ہو. فرمایا وہ مساکن ترضونها اور تمہارے پکے پکے خوبصورت وہ گھر جس کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو. ایک ایک چیز کو اللہ نے گنوایا. اگر ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ تمہاری ہر چیز سے زیادہ عزیز ہمارے محبوب کی محبت ہونی چاہیے، لیکن قرآن لمبا کلام کرنے سے پاک ہے، فضول بات، غیر فصیح کلام کرنے سے پاک ہے، لیکن یہاں پر ایک ایک رشتے کو بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ اللہ نے ایک ایک رشتے کو اس لیے بیان کیا تاکہ بندے کی اصلاح ہو جائے اور بتا دیا جائے کہ اللہ رب العزت ایک ایک رشتے کو اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ کوئی عزت والے رشتے، یہ سارے تمہارے سامنے، تم نہیں سوچو، خدا خود بتائے گا اور پھر اس کا حال نبی پاک کے سامنے کیا ہونا چاہیے. فرمایا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے جمع کی اہمات، تمہارے تجارت کا سامان جس کے غرق ہونے کا تمہیں خوف رہتا ہے، تمہاری پکے پکے عمارت والے گھر جو تمہیں سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں. فرما احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئے، زیادہ پیارے ہو گئے، ایک طرف اللہ کی محبت، رسول کی محبت، جہاد سے تعلق، ایک طرف ماں، باپ، بھائی، تجارت کا مال، پیسہ، بیویاں، مکانات، ایک طرف اللہ فرماتا پیار کس سے کرنا ہے. فرمایا اگر ان چیزوں سے پیار تمہیں بائیں جانب والی چیزوں سے زیادہ پیار ہو گیا، فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تو پھر انتظار کرنا کہ خدا کا عذاب آنے والا ہے. ہم نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تمہیں دنیا کے ناز و نخرے عطا کیے اپنی طرف آنے کے لیے، اور تم ہمارے رسول کو چھوڑ کر انہی کی طرف جا رہے ہو. فرما فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تو یاد رکھنا تمہارا یہ مال تمہیں بچا نہیں سکے گا، تمہارے یہ رشتہ داری یا یہ گیدرنگ تمہیں بچا نہیں سکے گی، تمہاری بیویوں، بھائیوں، ماں باپ کی محبت تمہیں بچا نہیں سکے گی، دنیا میں بھی رسول کی محبت بچائے گی، آخرت میں بھی رسول کی محبت بچائے گی. فرما اگر ایسا ہو گیا کہ یہ اللہ اور رسول اور جہاد پر گویا کہ زیادہ محبوب ہو گئے، اللہ فرماتا فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تو انتظار کرنا کہ خدا کا عذاب آنے والا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور یہ فاسق ہوتے ہیں جنہیں خدا ہدایت نہیں دیتا، جنہیں خدا ہدایت نہیں دیتا. صحابہ کرام نے پھر نذرانے عقیدت پیش کیے، اور ہر شے سے اپنا اخلاص ظاہر کیا کہ حضور ہم ثابت کرتے ہیں ہر شے کو آپ کی راہ میں قربان کر کے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. حضرت زید جن کو سرکار نے بچپن سے پالا تھا، ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے، بچپن سے پالا تھا، ماں باپ آ گئے، باپ کو پتا چلا کہ سرکار کے پاس ہے، وہ آ گئے، سرکار علیہ السلام سے کہا کہ میرا بیٹا جس کو آپ نے پالا ہے زید، وہ میرا بیٹا ہے. سرکار نے گواہی لی، تمام باتوں میں جو مطمئن ہو گئے، سرکار نے حضرت زید کو بلایا کہ تمہارے باپ آئے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. حضرت زید نے گویا کہ اپنے والد کے قریب تو گئے، والد نے برسوں کے بعد اپنے کھوئے ہوئے بچے کو پایا تھا، ایک لوتے بچے کو پایا تھا، تو کبھی پیشانی چومتے ہیں، رخسار چومتے ہیں، روتے ہیں. اب کہتے ہیں بیٹا چل. حضرت زید بن حارثہ کو آپ کے والد تھوڑا دور لے کر جاتے ہیں، وہ اپنے والد کا ہاتھ چھڑا کر دوبارہ سرکار کے پاس آتے ہیں، کہا کہ حضور اپنے آپ سے مجھے جدا مت کیجیے، حضور مجھے اپنے آپ سے جدا مت کیجیے، حضور میں نے اپنے والدین کے ساتھ نہیں جانا ہے، میں نے آپ کے ساتھ بھی رہنا ہے. تو یہ محبت طبیعی ہے. دیکھیں کہ ماں باپ کی محبت محبت طبیعی ہے، لیکن حضرت زید نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ جب اپنے احساس کو بیدار کر دیا جائے تو ہر شے گویا کہ قدم مصطفیٰ پر نثار ہو سکتی ہے، ہر شے آپ کے قدموں پر نثار ہو سکتی ہے. اور بڑی پیاری بات فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، نب ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. فرماتے ہیں عقیدہ یہی مانو کہ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی اطاعت گزاری کا جذبہ عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز سے آپ نے محبت کی اس سے محبت کی جائے، جس چیز سے آپ نے نفرت کی ہے اس سے نفرت کی جائے، اور گویا کہ اسے گویا کہ اپنے جان سے جدا کر دی جائے. جو جس طرح نبی پاک کی محبوب چیزوں پر عمل کرتا ہوا چلا وہ محبت میں اتنا ہی بلند ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی کوتاہی کر گیا پھر بھی حضور کی محبت کا حصہ اسے ملے گا ضرور، زیادہ ہو یا کم، کم والے کو بھی حصہ ملے گا ضرور. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آتا تھا، بڑا چلبلا تھا، اس کو لوگ حمار کہتے تھے، اس نے شراب پی لی، اب اسے کوڑے مارے جا رہے ہیں، بخاری شریف حدیث ہے، اور اس کو کوڑے مارتے ہوئے صحابہ کہہ رہے ہیں شرم تجھے نہیں آتی، سرکار تو اس سے کتنی محبت کرتے تھے، اور تو نے وہ کام کیا جو سرکار کو پسند نہیں ہے، تو نے شراب پی لی، کوڑے مارے جا رہے ہیں. سرکار جب گئے دیکھا کہ جناب اسے کوڑے لگ رہے ہیں، ایک صحابی نے کوڑا مارتے ہوئے کہا کہ تجھ پر لعنت ہو، کیا کہا؟ تجھ پر لعنت ہو کہ تجھے اللہ کے رسول اتنا محبوب رکھتے ہیں اور تو نے شراب پی. سرکار نے فرمایا صحابی لعنت نہ کرنا، لعنت نہ کرنا، گناہ اس نے کیا ہے سزا دے دو، لیکن لعنت نہ کرنا، اس لیے کہ اس کے دل میں میری محبت تو ہے نا، اس کے دل میں میری محبت تو ہے. علماء نے فرمایا کہ اگر محبت اپنی کوتاہی عملی کی بنا پر کمزور بھی ہو پھر بھی وہ اجر دے گی، پھر بھی وہ ثمرہ دے گی. اور سرکار نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. مولا کریم ہمیں محبت کا کمال عطا فرما، مولا کریم ہم جب اپنے اعتکافوں سے یہاں سے باہر نکلے، مولا کریم جب رمضان کے باہر ہم ہوں تو ہر وہ کام ہم کریں جس سے تیرا محبوب خوش ہوتا ہے، ہر وہ کام چھوڑ دیں کہ جس سے تیرا محبوب ناراض ہوتا ہے. مولا کریم سب سے پہلی چیز جس سے تیرا محبوب خوش ہوتا ہے وہ ایمان ہے. ہم تیرے محبوب سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں اور تیرے محبوب سے توہین کرنے والوں سے نفرت کریں، نہ ان کی کتابیں پڑھیں، نہ ان کا قرب حاصل کریں، نہ ان کے ساتھ مائیت اور سنگت رکھیں، اس لیے کہ ہم اسی سنگت رکھیں کہ جو تیرے محبوب کی محبت کرتے ہیں، ہم اسی کا کتاب درس و تدریس حاصل کریں کہ جو تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں. مولا کریم یہ فرق شیطان ہمارے دل میں لانے نہیں دے گا، لیکن جب تیری توفیق رہے گی اور تیری مدد شامل حال رہے گی تو ہم حق کو حق کہیں گے، باطل کو باطل کہیں گے، عاشق کو عاشق کہیں گے، گستاخ کو گستاخ کہیں گے. مولا کریم حاضرانی محفل کی اپنی حاضری کو قبول فرما. یہاں پر ہمارے معمر عمر رسیدہ افراد بھی آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، اور جسم پر نکاحت کی بنا پر بھی وہ نبی پاک کی تعریف کو سنتے ہیں. مولا کریم انہیں عمر بالعافیت عطا فرما، مولائے کریم ہمارے نوجوان جو دور دراز سے آتے ہیں اور جو یہیں پر موجود ہیں شوق رکھتے ہیں درس کا، مولائے کریم قرات بخاری جو تسلسل سے ساتھ کئی سو سال سے ہو رہی ہے، مولائے کریم ان قرائے بخاری کی برکت سے مولائے کریم حاضران محفل کو ذکر محبوب سے بہرمند فرما دے، تو اپنے محبوب کے ذکر کرنے والوں کو جو اجر و انعام عطا فرماتا ہے مولائے کریم ان سے انہیں بہرمند فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، مولائے کریم جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزگار میں وسعت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمان بردار بنا، جو بیمار ہیں اپنے گھروں میں اسپتالوں میں مولائے کریم انہیں صحت کاملہ عاجلہ شافعہ نافعہ مرحمت فرما، مولائے کریم ہمیں اپنے نام و نمود کے لیے نہیں، اپنے آپ کو چمکانے کے لیے نہیں، تیرے محبوب کے دین کو بلند کرنے کے لیے ایسے جذبے سے تبلیغ کا جذبہ عطا فرما، اپنے آپ کو قربان کر کے تیرے محبوب کے مشن کو آگے بڑھانے والا جذبہ عطا فرما، اپنے مال کو قربان کر کے تیرے محبوب کے دین کی ترویج کرنے والا جذبہ عطا فرما، اپنی عزتوں کو، اپنے ناموس کو، اپنے ہر قریبی رشتے کو جو اگر حائل ہوتا ہے تو اسے تیرے محبوب پر قربان کرتے ہوئے مولائے کریم تیرے نبی کی دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، ہمارے ان زبانی دعووں کو اپنے محبوب کے صدقے ہمارے عمل میں تبدیل فرما، مولائے کریم ہمارے قالب میں تبدیل فرما، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔